بعده الذين اصطفى. درس نمبر 563. اور آج کے اس درس میں بھی ابتدا میں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اسلام کی افضل ترین یا اہم ترین عبادت مسائل فقہ کے بیان کو قرار دیا گیا ہے. روایات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ جو مشہور حدیث اکثر دینی مدارس کے صدر دروازے پہ لکھی نظر آتی ہے چوتھے امام کے حوالے سے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ علم میں کیا ہے تو اسے طلب کرے چاہے اس کے لیے تلوار چلانا پڑے یا گہرے سمندروں میں غوطہ لگانا پڑے. اردو زبان میں بہار الانوار کی پہلی جلد کا ترجمہ ہو چکا ہے اور کتابیں کافی کے حصہ اصول کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کتابوں کی پہلی جلد جو مسائل اور فضائل علم پر مشتمل ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنی فضیلت علم کی بتائی جا رہی ہے یعنی علم فقہ کی جس کی تفصیل میں اگر ہم چلے گئے تو بہتے بہتے کہیں اور پہنچ جائیں گے تو یقیناً اس میں زحمت اور جفت تو ہوگی کیونکہ افضل اعمال احمدہ یہ وہ حدیث معتبر جس پر مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ عمل کی فضیلت اسی وقت بڑھتی ہے جب اس میں زحمت اور پریشانی زیادہ ہو جو عدل خدا کا تقاضا بھی. تو یہ مسائل علم اگر سب کے سب اتنے آسان ہوں کہ آدمی بغیر کسی زحمت میں پڑے اور اپنی عقل کو زحمت میں ڈالے ہوئے اسی طرح سے سمجھتا جائے کہ ممبر سے بیان ہو رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو اتنا ثواب جو بتایا جا رہا وہ کچھ ذرا زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے. یہ ثواب تمام مسائل کا ہے اول سے آخر تک. اسی لیے اگر بعض مسائل بہت آسان تو بعض میں آپ کو زحمت اٹھانا پڑے اور اس کو سمجھنے کی خاطر اتنا اپنے ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا کہ اگر ایک گھنٹے کے مسائل کا بیان ایک سال کی عبادت سے زیادہ قرار پا رہا ہے تو کیفیت بھی بعض اوقات یہی کہ ایک گھنٹے کا بیان سن کے آپ اتنے تھکے تھکے اپنے آپ کو محسوس کریں جتنا اگر کوئی سال بھر نماز اور روزے کے بعد اپنے آپ کو محسوس کریں. یہ ہونی چاہیے کیفیت ان معنوں میں نہیں کہ اس کے خاطر ہم آسان چیز کو بھی مشکل بنا دیں لیکن کہیں نہ کہیں تو مسائل میں کوئی مشکل مرحلہ آئے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ویسے تو عام معاشرے وضو کے غسل کے تیمم کے نماز کے نجاست کے عام مسائل بھی بہت مشکل سمجھے جاتے ہیں خصوصاً جو اب ہماری قوم کا مزاج ہے کہ ذہنی عیاشی کی اتنی عادی ہو چکی کہ جہاں ذرا سا غور و فکر کا مسئلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بات بہت خشک چلے ان مقامات پہ تو خشک بات سے لوگ گھبرائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے جہاں پہ واجبات کا مسئلہ نہ ہو. ایک مقرر بہت دلچسپ تقریر کرتا ہے اسی بات کو بڑے خشک انداز سے بیان کرتا مگر بہرحال مقرر کی تقریر واجب کی حد تک عموماً نہیں آتی لیکن جہاں واجبات کا مسئلہ ہے وہاں بیان خشک ہو تب بھی اسے سننا لیکن ہے ایک تو وہ مزاج. لیکن جہاں لوگ ان چیزوں کے عادی ہو گئے نماز روزے کے مسائل ان کو اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، سہل لگتے ہیں. وہاں بھی جب ہم اس موضوع سے آگے بڑھ کر فقہ کے دوسرے ابواب پہ جائیں گے تو وہاں تو زحمت ہو، اور اسی طرح ہو کہ جس طرح لوگ نماز کے مسائل کے عادی نہ ہو، تو واجبات کے نماز 13 ہیں یا 11 ہیں یہ سننا ہی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، تو وہی مثلا میراث اور وصیت میں آپ لوگوں کو پیش آئے. لیکن اگر انسان کی ترجیحات میں یہ بات ہے کہ اس ثواب کو بھی لینا ہے اور واجبات کے مسئلے کو بھی حاصل کرنا ہے، خاص وہ واجب عینی ہو یا کبھی واجب کفائی، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھنے والوں نہ کبھی یہ مسئلہ پیش آیا ہو نہ کبھی پیش آنے کا امکان ہو ذاتی طور، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کسی نہ کسی گھر میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا. تو ان تمام زحمتوں کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں نے گزشتہ چند دروس میں یہ دیکھا کہ جب کبھی ہم عبادات کے مسئلے سے تجاوز کر معاملات کے مسئلے میں جاتے ہیں تو یہاں باقاعدگی سے آنے والوں کو جو 562 ہفتوں میں سے کم 62 ہفتے تو آ چکے ہیں، انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی خوش اور کبھی پیش نہ آنے والی بات بیان کی جا رہی ہے. ثواب، فضیلت، وہ رتبہ، وہ ایک سال کا ثواب ایک گھنٹے میں، وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جائے. سنا جو ہمارا پہلا طریقہ کار تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی جائے گی کہ لوگ آئیں کہ نہ آئیں، ہمارا کام ہے مسائل کو بیان کرنا. لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ جب زیادہ فضیلت لینا ہے تو محنت بھی زیادہ کرنا ہوگا. درس نمبر 563 سے میں ابتدا میں اتنی خطرناک تذکرہ کیوں بیان کی گئی، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی کہ گزشتہ ہفتے جب یہ غور کیا گیا کہ اب مسائل کس ترتیب سے آئیں تو ہم نے ترتیب کو بدل دیا، اور ترتیب کو بدلتے ہی یہ احساس ہوا کہ آنے والوں کو یہ ترتیب کھلے گی، تو کہا کہ چلے شروع میں یہ گفتگو ہو جائے. اب سنیے کہ ترتیب کیا ہے. پہلے تو ذہن میں یہ رہے کہ موضوع کیا ہے، پھر آج موضوع یہ کہ جو آغاز سیستانی کی تکلیف میں ہے وہ سب کو آغاز کوئی بھی عمل کریں گے، جو آگاہ روحانی کی تکلیف میں ہے ان کی اکثریت براہ راست آگاہ روحانی پر ہی عمل کر رہی ہے. کیوں، کس لیے، صحیح مسئلہ کیا ہے، اس سے ہم کس مرحلے سے ہم گزر آئے. بہرحال حقائق یہ ہے کہ اب آگاہ روحانی کے وہ مقلد جو اس درس میں آتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے صحیح براہ راست ان کی تکلیف میں، تو یہ دو مراجع کے فتوے بیان ہو رہے تھے کہ کہاں کہاں آغائے روحانی کا آغائے خوئی سے اختلاف ہے. لیکن امام خمینی کے مقلدین کی بھی ایک کثیر تعداد اب تک ان پر باقی ہے. شاید اب آج کل میں آغائے خامنائی کا مختصر رسالہ چھپ کے آ چکا ہو، شاید اس مہینے کے آخر تک آ جائے. وہ اتنا مختصر بھی نہیں جو پہلے چھپا، یہ جو ابھی 4 مہینے پہلے عربی میں آغائے خامنائی کا سوالن جواباً ایک رسالہ چھپا ہے خاص و ذخی، اس کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، 15 دن پہلے تک کی رپورٹ یہ تھی کہ چھپ بھی چکا ہے بائنڈنگ کے مرحلے میں، لیکن جب تک کہ وہ مرحلہ مکمل نہیں ہوتا آغائے خامنائی کے مقلد بہرحال امام خمینی ہی پر باقی. بات اکثریت کی ہو رہی، ایک ایک آدمی کی تقلید دیکھنے جائیں گے تو 100-200-500 تقلیدیں ہر مسئلے میں آ جائیں گی. تو بنیادی اعتبار سے آغائے خوئی والے، یعنی جو آغائے سیستانی والے، وہ آغائے خوئی کے مسائل پہ عمل کر رہے ہیں، آغائے روحانی والے براہ راست آغائے روحانی پر. تو جہاں جہاں ان کا اختلاف، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تقلید جس کو اصل میں تو فقہ کا حصہ نہیں مانا گیا، یہ قرآن کی تمہید مسائل کے بیان سے پہلے، یہ تمہید ہے تقلید کے مسائل. اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کتاب الطہارت سے. تو گویا پچھلے جمعے کو تقلید کے مسائل مکمل ہونے کے بعد اب ہمیں اصل پر شروع کرنا تھا. جب یہ دیکھا گیا کہ مسائل کا اختلاف کس نوعیت کا ہے، تو اندازہ ہوا کہ طہارت اور نماز، اس میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اختلاف بھی پھر اتنے سارے مسئلوں میں ہے کہ اگر آج سے یہ بیان شروع بھی ہو تو آئندہ ربیع الاول تک بیان مکمل نہیں ہو پائے گا، جبکہ اس کے مقابلے روزہ، خمس، حج اور پھر اس کے بعد جتنے مسائل ان میں اختلاف بہت کم ہے۔ تو ہم نے ذرا اس ترتیب کو پلٹ دیا ہے کہ کم از کم اس دسمبر کے وسط تک جب یہ درس چل رہا یہ سارے مسائل مکمل ہو جائیں، میں روزے کے مسائل، پھر یہ طہارت اور نماز کو ہم دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ آج شروع ہو تو 20 سال مکمل نہیں ہو پائے، یہ جسے نامکمل رہنا ہی رہنا، تو وہ مسائل پہلے آ جائیں جو مکمل ہو سکتے ہیں۔ اب ترتیب بدلی جا رہی ہے اور اس ترتیب کے بدلنے کے ساتھ آج یہ دو چھوٹی باتیں اور بیان کر دی جائیں کہ اس دوران مناسب حج، آغا روحانی کے مسائل کی کتاب جس کا ترجمہ چھپا، تو کاروان سلمان کی طرف سے خواہش ہوئی تھی اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جہاں جہاں آغا خل کا اختلاف ہے اس کی نشاندہی بھی کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا اختلاف ہے، جیسے آغا سیستانی کی توضیح میں ایک اشارہ دیا، لیکن بہرحال وہ ہے کیا، اشارے کا مطلب کیا، اس کے لیے اگر کوئی بھی کتاب دیکھنا پڑتی، لیکن جو کاروان سلمان کے خارج کے مطابق مناسب حج کا ترجمہ ہوا اس کے ساتھ واقعہ ایک زمینہ دے دیا گیا ہر اختلاف کی وضاحت۔ آیت اللہ روحانی کی توضیع المسائل کا اردو ترجمہ تقریباً ختم ہو رہا تو یہ دوبارہ چھاپا جا رہا اور اسی میں مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں کم از کم آغا سیستانی کے توضیع کی طرح ایک نشان کو ڈال دوں کہ کہاں کہاں اختلاف ہے، اگر کہ میری اپنی خواہش ہے کہ خالی نشان ہی سے کام نہ چلایا جائے بلکہ آگے تفصیل بھی لکھی جائے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں ہو رہا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، کہیں گے تو جواب ملے گا کہ بسم اللہ یہ کام آپ ہی کیجیے اور اتنا اس وقت موقع نہیں، وقت نہیں۔ تو اب یہ تقریب نشان تو لگ جائیں گے انشاءاللہ، اب جو نیا ترجمہ چھپا ترجمہ وہی ہے جو دوبارہ اس کو چھاپا جا رہا، نشان تو اس میں لگ جائیں گے لیکن تفصیل چھاپنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ تقاریر کو اس سے ملا کے آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مختصر سا معروضہ تھا کہ ان قریب جو دوبارہ یہ کتاب چھپ رہی ہے تو ذرا انداز مختلف، اور دوسرا یہ کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر سرسری طور پر ہم ذرا فقہ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ فقہ کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے عبادات یعنی وہ چیزیں جس میں نیت ضروری ہیں جو اللہ اور بندے کا براہ راست معاملہ، ایک ہے معاملات ڈیلنگ وہ چیزیں جس میں دو آدمیوں کا ہونا کم سے کم اور دونوں کی رضامندی ہونا ضروری، جیسے خرید و فروخت، ایک چیز ہے ایقاعات یک طرفہ معاملے جو ایک آدمی سے ہو جاتے ہیں، جیسے طلاق خالی شوہر سے کے کہنے سے ہو جاتی، جیسے نظر کرنا خالی انسان اکیلا تنہا گھر کی تنہائی میں بھی چاہے تو نظر ہو سکتی، اور باقی ہے احکام۔ احکام کی دو تعریفیں دی گئیں، نمبر ایک وہ تمام مسئلے جو پہلی تین قسموں میں نہیں آتے وہ سب احکام میں ڈال دیے گئے، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں احکام سے مطلب وہ مسائل جس کا تعلق پورے معاشرے سے جو معاشرہ چلانے کے لیے ضروری، جیسے میراث، اگر میراث کا اصول نہ ہو اسلام میں تو ہر شخص کی موت کے بعد اس کی جائیداد سے جو چھیلا جھپٹی معاشرہ درہم برہم ہو جائے، جیسے گناہوں کی سزا۔ خیر یہ چار حصے، ان چار حصوں میں سے سب کو ملا کر دیکھا جائے تو 52 مختلف باب بنتے، مثلاً عبادات کے طہارت آتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکات ہے، حج ہے اور جہاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک عبادات ہے قسم اول، اس میں 7-8 چیزیں، اسی طرح معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، شرکت ہے، مضاربت ہے، شفا ہے، سلو ہے، اجارہ ہے، تو بہت ساری چیزیں. یہ ٹوٹل مل کر 52 حصے بنتے ہیں فقہ. اس میں تقلید خارج، تقلید سے تمہید ہے. جب تک کہ تقلید نہ ہو انسان مسائل فقہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، سوائے ان لوگوں کے جو احتیاط کر رہے. مگر انہیں پہلے یہ سب سمجھنا پڑے گا کہ احتیاط کا طریقہ کیا ہے، کن مجتہدین کے فتوے سامنے رکھنا ہوتے. تو تقلید دراصل خود فقہ نہیں ہے، مقدمہ فقہ. اسے نکال کے 52 حصے، اس 52 حصوں میں تقریباً 36 توضیح المسائل میں موجود ہے. یہ اصل توضیح آغائے بروجردی اور آغائے محسن حکیم نے اس کو رکھا اور آغائے خوئی نے رکھا. اب آج کل مثلاً آغائے سیستانی اور آغائے روحانی کی توضیح میں دو اور حصے نکال دیے گئے، گناہوں کی سزا اور دیات کا جلسہ. لیکن 36 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 16 ایسے مسائل، 16 ایسے باب جن کا تذکرہ نہیں ہو پایا توضیح. اب کچھ تو اس لیے کہ ان کی اتنی ضرورت نہیں، جیسے جہاد کے سارے مسائل. گرچہ جہاد کے مسائل کا ایک آخری حصہ ضروری، کافر کسے کہتے ہیں، ذمی کسے کہتے ہیں، آج کا یہودی، آج کا عیسائی، اسے کافر ذمی کہا جائے گا کہ اسے کافر ذمی نہیں کہا جائے گا، کافر کے مال کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں. یہ کتاب الجہاد کا موضوع. لیکن جو کہ کتاب جہاد میں اگر 500 مسئلے تو 490 آج کل پیش نہیں آ رہے، چنانچہ توضیح میں اس کو نہیں لکھا گیا. یا مثلا مضاربہ، ایک آدمی پیسہ لگائے، ایک آدمی محنت کرے، یہ توضیح میں مسئلہ نہیں، کیونکہ بیچ میں اس کا زور کم ہو گیا تھا، آج کل پھر دوبارہ یہ مسئلہ اپنے عروج پہ پہنچا. مثلا نکاح سے، طلاق سے متعلقہ 3 طلاق ہے. 3 طلاق کا مطلب طلاق نہیں، طلاق کی 3 اور قسم جو ہندوستان اور پاکستان بلکہ ایران تک میں رائج نہیں، ایلا، زہار اور لیان. غلاموں کے مسئلے جو 373 میں آتے ہیں، عتق، تدبیر اور مکاتبہ. اس طرح کر کے 16 ایسے فقہ کے چیپٹر جو توضیح سے نکال دیے گئے. اگر چیز میں کچھ بہت اہم بھی، جیسے مضاربہ آج کل اہم ہو گیا، اقرار آج کل اہم ہو گیا، اقرار آدمی اپنی زبان سے جو بات کہے تو سمجھ کے کہے، کیونکہ جو اس کی زبان سے نکل گئے اس کو اس کے بارے میں درست مانا جائے گا. مولا کی وہ حدیث جو ممبر سے بیان ہوتی ہے تقریر، لیکن فقہ میں اتنی اہم کہ اس سے بے شمار مراجے نے پکا لیا کہ مرد نے عورت سے کہا جائز ذکر حرام کار، عورت نے کہا تم اس سے بڑا حرام کار، تو مولا نے کہا کہ اس عورت کے اوپر سزا دے. اس نے اقرار کر لیا تو مجھ سے بڑا، اس کا مطلب خود تو مانا اور اس کو اس سے بڑا مانا. تو مرد کے لیے تو ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا کہ نہیں، عورت کا اتنا کہہ دینا کہ تو مجھ سے بڑا گناہ کا، عورت پہ سزا گئی کیونکہ اس نے اقرار کیا. اب یہ میں نے ایک مثال دی کہ اقرار کا مطلب زبان سے جو نکلے گا اس کی شرح ایک خود حیثیت بن جائے، اور اس کے مطابق معاشرہ اور مشتہد زبان سے اس جملہ کہنے والے سے معاملہ کرے، چاہے وہ بعد میں کہہ دے کہ میں نے غصے سے کہا تھا یا ایسے ہی زبان سے نکل گیا یا میری نیت یہ نہیں. زبان سے نکلے گا تو وہ آدمی ضرور پھنس جائے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ہیبا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا، یہ بھی توضیح میں نہیں. لیکن اس وقت ہم معیار اپنے سامنے صرف توضیح کو بناتے ہیں. جو توضیح میں نہیں ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے. توضیح میں جو مسائل نہیں ان میں سے 2 مسئلے تو بہت اہم. نمبر 1 ہے احیاء مواد، بہت ہی اہم مسئلہ، زمینوں پہ قبضہ کرنا، جو اسلام میں جائز بھی اور حرام بھی ہے. بہت ہی اہم مسئلہ، خصوصاً شہری علاقوں میں کہ جہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہوتی. باقاعدہ چیپٹر ہے ہماری فقہ میں، بہت پرانا، زمین پہ قبضہ کرنے کی اجازت ہے، اور یہ شیعہ اور سنی کا طے شدہ مسئلہ، البتہ چند شرائط کے ساتھ. اور دوسرا مسئلہ ہے نان و نفقے، جس پر ایک زمانے میں بڑا میں بدنام ہو چکا ہوں، ابھی بھی ہو جاؤں گا اگر وہ مسئلے شروع کروں, وہ تو بیان کرنا ہی میں نے بند کر دیے. لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو توضیح میں نہیں پایا جاتا, تو انشاءاللہ یہ بعد میں آ جائیں گے. فی الحال توضیح کے جو 34 چیپٹر تمام مجتہدین کی کتاب میں ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات ہو. اب ہم شروع کرتے ہیں اسی مصلحت کی وجہ سے جو تقریر کے شروع میں آ گئی, عبادات اور طہارت کو چھوڑ. اچھا, عبادات میں نماز کو چھوڑ, باقی روزہ عمر اور حج جتنا توفی میں لکھا ہے اتنا انشاءاللہ اس سال کے درس بند ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا. ہاں, زکات کے مسئلے بھی بہت پیچیدہ ہیں, کم پیش آتے ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو آئیے ہم نے ایک مرتبہ توضیع کو پیچھے سے شروع کیا, اپنی اس آسانی سے کہ وہاں پہ اختلاف بہت کم. اور پھر وہ بات تو ہے جو میں نے دو ہفتے پہلے کہی تھی, پیٹ میں جانے والا لقمہ جب تک حلال نہ ہو باقی ساری چیزوں کے اندر مسئلہ ہی مسئلہ رہے. اچھا, تو اب سب سے پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ 6 ایسے چیپٹر جن میں توضیح کی حد تک آگاہ ہوئی اور آگاہ روحانی میں کوئی اختلاف نہیں. اگرچہ علم میں بھی کچھ دقیق مسئلوں میں اختلاف ہے لیکن توضیح میں جتنے مسئلے کوئی اختلاف نہیں. نمبر 1, وکالت کے مسئلے, کسی کو اپنا نمائندہ بنانا. یہ مجتہد کے نزدیک ہے, وہ دوسرے کے نزدیک بھی ہے, کوئی اختلاف نہیں. نمبر 2, حوالہ, اور نمبر 3, کفالہ. یہ دو مخصوص فقہی اصطلاحات ہیں جو ہمارے آج کے معاشرے میں کم پیش آتی ہیں انفرادی طور پر. بینکوں کے ذریعے سے جو بینک گارنٹی ہے وہ اس میں آ جاتی, لیکن فی الحال ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. وکالت, کفالت, حوالہ, یہ 3 مسئلے ہیں کہ جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. کتاب الحج, وہ افراد جن پر اپنا مال استعمال کرنے کی بھی پابندی, دوسرے کا مال تو خیر ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے, لیکن الناس مسلطون علی اموالہم, پیغمبر کی وہ معتبر ترین حدیث جس پر ہماری آدھی سے زیادہ فقہ کا دار و مدار, یعنی ویسے تو فقہ کا دار و مدار پیغمبر ہی کی حدیثوں پر, لیکن ایک حدیث جس پر معاملات اور میراث اور وصیت کے بے شمار احکامات. لیکن چند آدمی ایسے جنہیں اپنا مال بھی استعمال کرنے کا حق نہیں, نابالغ ہے, پاگل ہے, سفی ہے, دیوالیہ ہے, اس کے جتنے مسئلے توضیح ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں. آغائے خوئی اور آغائے خمینی اور آغائے روحانی اور آغائے سیستانی, یہ 4 ہو گئے. 5 ہے کتاب الصید و الذبابہ, شکار کرنے اور جانور ذبح کرنے کے مسائل جو توضیح میں جتنے آئے کوئی اختلاف نہیں, آغائے خوئی اور آغائے روحانی. اور 6 ہے قسم, قسم کھانے کے جو مسائل جو توضیح میں لکھے اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر قسم کے بیچ میں ایک مسئلہ ایسا آتا جو قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن توضیح میں وہ قسم میں لکھ دیا گیا, جس کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے آغائے خوئی اور آغائے روحانی, لیکن وہ توضیح میں اس انداز سے نہیں لکھا گیا. توریہ کا مطلب ہے کہ اس انداز سے سچ بولنا کہ سامنے والا اس سے کوئی اور مطلب نکالے اور آپ کوئی اور مطلب نکالے. بہت پرانا مسئلہ ہے, اس پر اتنی بحث ہو چکی کہ آج اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. آغائے خوئی کے نزدیک عام حالت میں بھی توریہ جائز, البتہ معاملات میں جائز نہیں, ایقات میں جائز نہیں, بات چیت میں جائز, لیکن آغائے روحانی کے نزدیک توریہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے جھوٹ حرام. مجبوری کی بات چھوڑے, اس میں تو جھوٹی قسم بھی جائز. توریہ کا جب پوری توضیح المسائل میں صرف ایک جگہ آیا ہے کتاب القسم, لیکن وہاں پہ یہ آیا کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو جھوٹی قسم کھائی جا سکتی ہے اور توریہ کیا جا سکتا. تو اس میں تو آغائے خوئی اور روحانی میں کوئی اختلاف نہیں. گرچہ وہ مسئلہ کہ جہاں جان کو کوئی خطرہ نہیں, مال کو کوئی خطرہ نہیں, عام حالات ہے, اس میں ہم توریہ کریں کہ نہ کریں. کوئی گھر پہ ملنے آیا بچے کے ذریعے بطور توریہ, یا ٹیلی فون آیا بچے یا گھر والوں کے ذریعے بطور توریہ کوئی پیغام دے سکتے, اس میں اختلاف زیادہ ہے کوئی اور روحانی میں اور اتنا بڑا اختلاف ایک کے نزدیک حلال ایک کے نزدیک حرام. لیکن کیوں توضیح کے اندر جہاں لفظ توحید آیا وہ تھا مجبوری والا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں ہر چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ کتاب القسم یعنی قسم کے مسائل میں آغا خلق میں آغا خلی اور آغا روحانی میں کوئی اختلاف نہیں جتنے مسئلے توحید میں آئے. یہ ایک بات ہو. اب آئیے اس کے علاوہ یہ چھ نکل گئے تو تقریباً جو 28 چیپٹر ان میں اختلاف ہو. البتہ صحیح پر 70 مسئلوں میں صرف ایک اختلاف لیکن بہرحال ہے اختلاف. تو اب ہم شروع کرتے ہیں 37 میراث. چھ حوالہ اور کفالہ اور وکالت ممنوع تصرف شکار اور ذبیحے کے مسائل اور قسم اس کو تو بند کر دیے چیپٹر کو کہ اس میں آ گئے کوئی اور روحانی میں کوئی اختلاف نہیں. اب آئیے اس کے علاوہ باقی ہم نے شروع کیا کتاب المیراث. میراث کے جتنے مسئلے توحید ہیں ان میں 9 مسائل میں اختلاف. ابھی ابھی بہت مشکل سے میراث سے ہماری جان چھٹی تھی. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے تک میراث چل رہا تھا. آپ حضرات کی استاد کو دیکھ کے میں نے اس چیپٹر کو بہت جلدی کلوز کی اور شکایت آ گئی کوئی صاحب اتفاق سے یا شاید جان بوجھ کر مکتب اہل بیت رضویہ سوسائٹی کے درس میں پہنچ گئے جبکہ میری ہدایت یہی کہ ایک ہفتے کا ایک درس آپ ایک جگہ سن لے پھر کہیں نہ سوائے خاراگر کے بڑے امام والے کے درس کے کیونکہ اس کا تو موضوع ہی کچھ اور. لیکن جب وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں میراث کے مسئلے سنے تو ایک شکایت کی کہ آپ رضویہ میں تو میراث کے اتنے اچھے اچھے مسئلے سناتے اور کاراگر میں اتنے مشکل اور دقیق مسئلے سناتے وہ والی میراث یہاں کیوں نہیں آتی جبکہ صرف اتنی سی غلطی ہو گئی کہ سوتیلے بھائی بہن سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ کا حصہ میراث میں ہے کہ نہیں یہ بحث وہاں چھوڑ گئی. ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں سوتیلے رشتے دار زیادہ ہو تو ان کے لیے یہ مسئلہ مشکل بنا کہ وہاں آپ نے سوتیلے کی بات چھیڑی جہاں اتنے میراث کے مسئلے پڑے آج تک سوتیلے کا مسئلہ نہیں آیا. لیکن خیر میں تو بہت کچھ بیان کرنے کے لیے اس سال تیار تھا لوگ سننے کو تیار نہیں اور ذرا سا جواب کے ساتھ کہ بھائی نماز روزہ تو روز کرنا ہے میراث تو کبھی کوئی چھسکے گا تو دیکھا جائے گا اس مسئلے کو اس لیے میں نے چیپٹر کو کلوز کر دیا اور اب اسے کلوز ہی رہنے دیجیے صرف موجودہ موضوع کے اعتبار سے جو بات آ گئی ہے وہ سن لیں. 9 مسئلوں میں اختلاف. 9 مسئلوں میں سے 2 مسئلے تو خاصے پریکٹیکل. نمبر 1 میراث یعنی مرنے والے کی تمام زندگی کا جتنا اثاثہ وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو بحث یہ آتی کہ کیا کیا چیزیں میراث میں شامل ہیں. اجب توضیح میں بہت سی چیزوں کا نام نہیں مثلا دیا اگر کسی کی موت میں اس کو خون بہا ملا. مختصر میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ مسئلہ پیش آیا پچھلے سال بعض مومنین کرام شہید ہوئے تھے تو حکومت کے قانون کے اعتبار سے چیک کسی ایک وارث کے نام تھا. بہت بڑا یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ یہ پھر کیا کس طرح سے اس کی تقسیم ہو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی وہ توضیع میں ہے نہیں اس کو چھیڑیے نہیں. اگر آپ کی خواہش ہوئی کہ میراث پہ سیریس گفتگو کی جائے تو وہ بعد میں ہم شروع کریں ابھی توضیع کیا تھا. اس میں ایک بات یہ آ رہی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو جو چیزیں دی شوہر کی موت کے بعد یہ اس سے واپس لے کے میراث میں ڈالی جائیں گی یعنی جو دے دیا بیوی کو سو دے دی. اچھا اس میں بھی توضیع خاص ایک ہی چیز کو لیا ہے بیوی کے کپڑے. یہ مسئلہ میں پہلے بہت بتا چکا ہوں اور بہت محاورے والے جوتے بھی کھا چکا ہوں لیکن آج کسی اور حوالے آج صرف اختلاف کے حوالے جو کپڑے شوہر نے اپنی بیوی کو دیے اگر شوہر کا انتقال تو کیا میراث کی تقسیم میں وہ کپڑے بھی واپس مانگے جائیں گے. یہ مرنے والے کے مال میں یہ بھی شامل. اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ کہیں کہ مانگے جائے کہ نہ مانگے جائے ہمیں ضرورت نہیں اپنی ماں کے لباس کا حساب کرنے کی چھوڑ دیں اس بات. لیکن کبھی واجبات کا مسئلہ بنتا مرنے والے کی گردن پہ 1 لاکھ کا قرضہ ہے وہ کل چھوڑ کے 95,000 گیا جو 5,000 کا ڈفرنس واجبات میں, یہ نہ بیٹے کا مسئلہ ہے نہ بیٹی کا, یہ مرنے والے کا جتنا مال جہاں بھی اور سب لے کر آؤ. عام حالات میں جہاں وارث کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا, یا ان کا حق ہوتا یا ہمارا حق, اگر ان کا ہے تو انہیں کے پاس ہمارا حق ہے تب بھی ہم چھوڑ دیتے, لیکن جہاں یہ جملہ کہنے کی گنجائش ہی نہ, مرنے والے کا خمس واجب اور جو جتنا ٹوٹل وہ چھوڑ کے گیا خمس اس سے زیادہ, اب چاہے وارث راضی ہو کے راضی نہ ہو, یہ ماں کے سارے کپڑے واپس لیے ہیں, یعنی وارثوں کی ماں مرنے والے کی بھی. تو یہ مسئلہ خالی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ 10, 20, 40, 50 جوڑوں کی خاطر ہم کیا ماں کو لباس اتار کے مثلاً بڑھنا کر دیں, لیکن کبھی مسئلہ واجبات کا ہے, آپ کا ہی نہیں مسئلہ. آپ نے کہ جہاں پر وارثوں کے حق کی بات ہو, شاید ہی کوئی ایسا وارث ہو جو کہے کہ بھائی بیوی کا حق ہو کہ نہ ہو, وہ کپڑے ہم کو چاہیے ہی چاہیے. اصل مسئلہ کیا, اصل مسئلہ یہ, اچھا اس کے اندر ایک اور نقطہ میں نے نہیں بتایا, اس لیے کہ مجھے ایسا لگا کہ آدھا گھنٹہ تو بغیر کوئی مسئلہ بیان کیا ہو چکا, تو میں خود بھی ذرا پریشان ہو گیا, آپ سے سوچے ہو رہے ہیں, ابھی کوشش کروں گا کہ بچا لیا جائے کچھ وقت. آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ اس کے علاوہ دوسرے حوالے سے بھی آتا, خمس کے حوالے سے, یعنی اگر جو کپڑے شوہر نے بنا کے بیوی سے دیے اگر وہ بیوی سے بطور میراث ملے اس سے خمس نہیں, ہو سکتا ہے بہت سے جوڑا بھی پہنے ہی ہے بیوی, اور اگر وارثوں نے اپنے حصہ چھوڑ دیا تو وہ تو ہبا ہو گئے, اور ہبا کے اندر اکثر مجھ سے خمس کے پائے تفصیلی میں کا مطلب اشارہ کر رہا ہوں. اب آئیے اصل مسئلہ کیا, یہ یاد رکھیے کہ تقریباً تمام شیعہ مستحقین کے نزدیک جو لباس شوہر بیوی کو بنا کے دیتا وہ بیوی کا حق نہیں, یعنی بیوی کی ملکیت نہیں, جب تک کہ کہنا دے کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا, خالی کپڑے بنائے اور اس کو دے, بیوی نے شوہر کے پیسے سے کپڑے بنوائے, شوہر نے بل پیمنٹ کر دیا یا کچھ نہیں کہا, خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس اب تک شوہر کا ہے. یہ تقریباً شیعہ علماء میں 99% کا فتویٰ سنا کے اگر بہت ہی مختصر گزشتہ 10-15 سال میں دیکھیں تو آپ دیکھیے آگاہ نسل سنگھ کو یہی فتویٰ, آگاہ شاہرودی کو یہی فتویٰ, امام خمینی کو یہی فتویٰ, آگاہ جلپائیگانی کو یہی فتویٰ, آگاہ راکی کو یہی فتویٰ, آگاہ خنساری کو یہی فتویٰ, آگاہ مرشی کو یہی فتویٰ, آگاہ ویلانی کو یہی فتویٰ, کتنے نام ذہن میں آ رہے ہیں, ان سب کے نزدیک وہ لباس جو ہے وہ شوہر کا ہے بیوی کا نہیں, چاہے وہ پہنے ہوئے کپڑے ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی شوہر کے مال میں ہے بیوی کے لیے, چاہے وہی کپڑے کیوں نہ جو پہنتے اب پھینک دیے گئے اور پہنے نہیں جا رہے الماری میں پڑے, شوہر کا انتقال میں یہ بھی حد تک. اچھا یہ تو آپ نے سن لیا اصل بات, اب دیکھیں جو ہمارا موضوع اس کے ساتھ امام خمینی کا بھی یہی فتویٰ, یہ سارے کپڑے شہر کے سنا کے وہ مر گیا تو اس کی میراث سے اس کا حساب ہوگا, آغاز سیستانی کا بھی یہی فتویٰ, البتہ آرائے روحانی اپنی توجہ میں اس مسئلے کو بالکل ہی خارج کر دے, ایک ہی یہ مسئلہ توجہ میں موجود چلا آ رہا ہے پہلے دن, آرائے روحانی نے اس مسئلے کو ہی ثابت کر دیا, لیکن وہ ثابت اس لیے کیا کہ ویسے مجھے معلوم کہ ان کا مسئلہ یہی کہ نہیں جو لباس بیوی کو دے دیا وہ بیوی کا ہو گیا, اس کا بھی آپ سے تعلق نہیں, تو آگر خمینی اور آگر سیستانی کے نزدیک سارے کپڑے شوہر کے, وہی جو معروف اور مشہور فتویٰ آگر روحانی کے نزدیک اس سے بڑا, کپڑے جو بیوی کو دے دیے وہ بیوی کے ہو گئے, آگر کوئی کیا فرماتے آگر کوئی کہیے وہ مسئلہ جس پر ان کی زندگی کے آخری سالوں میں کئی مرتبہ میں نے خط لکھ کے بھیجا لیکن وہاں سے جواب نہیں آیا, کیونکہ آغاز خوئی کی توجہ میں یہی لکھا ہے کہ یہ بیوی کا حق نہیں شوہر کا, یعنی وہی مسئلہ جو امام خمینی اور آغاز گلپائیگانی اور آغاز سیستانی کا, لیکن میری ذاتی معلومات کے مطابق آغاز خوئی اس دور کے تمام مشہور مراجع میں پہلے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ کپڑا بیوی کا حق ہے, آغا روحانی کا تو بالکل واضح مسئلہ ہے، لیکن یہ دوسرا فتوا، پہلے آغا رفیع نے یہ فتوا دیا تھا لیکن توسیع میں یہ فتوا پھر نہیں بدل سکا آخر تک، یہ بات سمجھ بھی نہیں ہے اور یہ راز حل نہیں ہو سکتا. لیکن توسیع کی غلطی اپنی جگہ، توسیع کے پہلے ایڈیشن کے لیے جو آغا رفیع کی زندگی میں آخری ایڈیشن چھپا 28واں، اس تک میں مسئلہ ہی ہوئی جبکہ اس دوران آغا رفیع اپنا فتوا بدل چکے تھے اور 10 سال پہلے. تو آغا رفیع کا فتوا کتاب کے اعتبار سے یہی جو آغا 30 تاریخ کا، اور اسی لیے آغا 30 تاریخ کی توسیع کے اندر اس مسئلے پہ اس کار میں بھی بنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آغا رفیع کا یہ مسئلہ بدل چکا ہے. اور یہ تک یقینی بات ذاتی طور پہ بھی مجھے علم ہے اور اس کے بہت سارے استقاع بھی موجود ہیں. تو یہ توسیع کا مسئلہ ہے. آغا رفیع کی توسیع کے 4-5 مسئلے بہت غلط سکے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو آغا روحانی نے اپنی کتاب میں کیا، یعنی اس طرح کیا کہ اس مسئلے میں مجھے اور آغا رفیع میں اختلاف نہیں، اگر کہ ان کی کتاب میں غلط چھپا ہوا مسئلہ یہ آغا روحانی نے لکھا، وہ تو خیر اپنے موقع پہ بات آ جائے. لیکن یہ ایک مسئلہ وہ کہ جس کے بارے میں آپ توسیع میں جا کے کریکشن کر لیجیے گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو. تو آپ صورتحال کیا بنی کہ آغا رفیع اور آغا روحانی قائل میراث کے مسئلے میں بیوی کا لباس بیوی کا حق نہیں، بیوی کا حق کشاور کی میراث نہیں، لیکن تمام دیگر مشہور مشتہدی بشمول امام خمینی، آغا گلپائیگانی اور آغا سیستان سب نے بیوی کی زندگی تک اس کا حق، موت کے بعد یہ کپڑے شوہر کو واپس ملے. اچھا یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ بدل دیے، چاہے شوہر مر جائے چاہے بیوی مر جائے، بیوی بھی مرے اس کے کپڑے سارے شوہر کے پاس آئے. ان دو مشتحدین کی نزدیک، اور آغا رفیع روحانی کے نزدیک بیوی کا مال ہوگا کہ نہ کہ وہ مر جائے تو یہ اسی کی میراث میں شامل ہوگا، یعنی یہ بیوی کے ماں باپ کو مل جائے. اچھا آپ دیکھیے، ضرورت تو نہیں ہے مجھے اپنے ٹریک سے ہٹنے اور وقت بھی نہیں، مگر ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ اور ہے، فقط اس کمی کی وجہ سے کہ توسیع کے اندر نفقات کے مسئلے نہیں، نان و نقل. اور دیکھیے کہ ایک اور فرق لکھتے ہیں علماء اس مسئلے سے، اس مسئلے سے کیا فائدہ کیا اس بحث سے کہ یہ کپڑے بیوی کے ہیں کہ شوہر کے. ایک تو فائدہ موت کے وقت آتا، یہ کس کو دیے جائے، ایک فائدہ خود کے وقت آتا، ایک فائدہ اور آتا. اور دیکھیے کہ جو چیز ہم بیوی کی ملکیت مانی، بیوی کو اپنی زندگی میں حق کہ وہ کسی اور کو بیچ سکتی ہے، تحفہ دے سکتی ہے، استعمال کے لیے دے سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو بیوی کا حق نہ مانیں، چاہے یہ مال پہ شوہر کا، بیوی خالی استعمال کر، تو نہ اسے کسی اور کے ہاتھ بیچنے کا حق ہے، نہ کسی اور کو تحفہ دینے کا حق ہے، نہ کسی کو استعمال کے لیے دینے کا حق ہے. اکثر عورتوں میں رواج ہے شادی میں جانا بہن کی یا بھاوت کی ساڑی پہن کے چلی. اب اگر یہ جو ساڑی یہ شوہر کی چیز ہے تو بیوی کسی اور کو نہیں دے سکتی ہے بغیر اجازت، اور اگر بیوی کی چیز ہے تو اس کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اب یہ مسئلہ تو زندگی میں قدم قدم پہ پیش آنے والا مسئلہ، اشارہ کیا بلکہ ساتھ میں جواب بھی دے دیا کہ اس کا جواب بھائی جن مراجے کے نزدیک کی بیوی کا مال ہو گیا ان کے نزدیک کے سارے اختیارات ہیں بیوی، جن کے نزدیک شوہر کا مال ہے ان کے نزدیک بیوی کو ہر مرتبہ پوچھنا پڑے. اب پوچھنا چاہے زبان سے ہو چاہے اتنا یقین کہ شوہر راضی ہے، یہ ایک مسئلے ہی میں یہ پورا وقت ختم ہوا جا رہا تو آگے بڑھ. دوسرا اختلافی مسئلہ میراث میں وہ بھی پیش آنے لگا، اور جتنی جوان موتیں بڑھ جائیں گی یہ دوسرا مسئلہ پیش آئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے انتقال کے وقت اس کی بیوی حاملہ تو میراث تقسیم کی جائے یا ابھی روک دیا جائے میراث کو جب تک کہ اب اس کا نتیجہ سامنے نہ، یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا یقیناً ایک صورت میں تو میراث کو روک دینا واجب، اگر مرنے والے کے وارثوں طبقہ اولا کے اندر سوائے حمل کے اور کوئی نہیں. اب یہ چیز ایسی میری زبان پہ آ گئی کہ اگر تفصیل میں گیا تو نکل گیا آدھا گھنٹہ، تفصیل میں نہیں جاتا. اگر مرنے والے کے وارثوں نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے نہ کوئی اور اولاد, بس یہ خامن. تو اگر یہ زندہ پیدا ہو گیا مرنے والی کی اولاد ہو, جب تک اولاد ہو کسی اور وارث کا حق نہیں. تو اگر یہ واحد وارث نکل سکتا تو ساری میراث کو روک, پھر بھائی بہنوں وغیرہ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر مرنے والے کے وارثوں میں دوسری اولادیں ہیں یا مرنے والے کے ماں باپ ہیں تو حمل کی وجہ سے ان کا حق کیوں ہوگا؟ اب پھر کیا کریں, کیا کریں؟ اگر مرنے والے کی بیوی حاملہ ہو, اور یہ جیسا میں نے کہا جتنی جوان موتیں بڑھیں یہ کیس پیش آنے کے امکانات. اچھا, اب یہ یاد رکھیے کہ اس میں مشہور فتویٰ 1400 سال کا یا 1200 سال کا یہ کہ عام طور پر جتنے بچے پیدا ہونے کا امکان اس کے حساب سے اتنا حصہ روک کر باقی جا سکتی ہے. اور امام خمینی نے اسی پہ فتویٰ دیا. وہ کیا ہے کہ عام طور پہ دو بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں, تو اس کا امکان ہے عمومی طور پر, یقین کے ساتھ اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ قول مشہور یہ جو امام خمینی کا فتویٰ کہ حامل عورت مرنے والا مر گئے, بیوی حاملہ اس کی میراث دو لڑکوں کا حصہ نکال کے ایک طرف رکھ دو اور باقی سب وارثوں میں تقسیم کرو. یہ کب ہے؟ جب ہمیں کچھ معلوم نہ ہو کہ مرنے والے کی بیوہ کی شکم میں ایک بچہ ہے کہ دو بچے ہیں کہ تین, کچھ معلوم نہ ہو. اس صورت میں دو کا حق نکالو, دو لڑکوں کا. اب پھر مہاراج جی کہتے ہیں دو لڑکوں کا حق ہم نے نکالا, اور تو اس صورت 10 شکلیں بنتی ہیں. یا تو ہم نے دو بچوں کا حق نکال کے رکھا, کوئی پیدا نہیں ہوا, وضع حمل نہیں ہوا, ساقط ہو گیا. یا یہ کہ نہیں, دو بچوں کا حق نکالا تھا, ایک لڑکی پیدا ہو یا ایک لڑکا پیدا ہو, یا ایک وہ پیدا ہوا جو تیسری جنس میں ہوتا, یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یا یہ کہ دو لڑکے پیدا ہو گئے جو ہم نے حق نکال کر رکھا, یہ دو لڑکیاں پیدا ہوں, یا دو وہ پیدا ہو, یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو, یا ایک لڑکا اور وہ پیدا ہو, یا ایک لڑکی اور وہ پیدا ہو. نو یہ شکلیں, اور ایک یہ کہ کچھ بھی نہیں, جو بھی تھا مر مرا. 10 شکلیں بنتی ہیں جو رشتے نکال جائے گا, اور اگر دو سے زیادہ پیدا ہو گئے تو شکلیں بڑھتی جائیں گی. اب اگر دو پیدا ہوئے تو ہم نے میکسیمم حصہ نکال کے رکھ دیا, دو لڑکوں سے زیادہ کیا حصہ ہو. پھر اگر اس سے کم پیدا ہوئے تو وارثوں کا حق ان کو واپس کر. یہ امام خمینی کا فتویٰ. لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور آغائے روحانی اس میں اختلاف کیا. آغائے خوئی نے کہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کا استعمال نظر نہیں آ رہا, چاند استعمال کہتے 30% اور 25% کو, اتنا چاند بھی نہیں ایک سے زیادہ کا, مطلب ایک ہی کا چاند نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ کا, تو صرف ایک کا حصہ نکال کے رکھ. یہی آغائے خوئی نے کہا, یہی آغائے سیستانی نے کہا, یہی آغائے روحانی نے کہا. اور اگر ایک سے زیادہ کا امکان, ایک سے زیادہ کا امکان, تو آغائے روحانی اور سیستانی یہاں پہ اپنے استاد سے الگ ہو. اگر ایک کا امکان نظر آ رہا ہے تو صرف ایک کا حصہ نکالو, دو کا حصہ نکالنے کی ضرورت نہیں. جبکہ امام خمینی کا نظریہ ہر صورت میں حمل کے لیے دو حصے نکال کے رکھنا واجب, دو حصے بھی دو لڑکوں کے, ایک لڑکا ایک لڑکی کا نہیں, دو لڑکوں. لیکن یہ تینوں جن میں ایک استاد ہے اور دو ان کے شاگرد ہیں, آغائے خوئی اور روحانی اور تیسرا, یہ کہتے ہیں اگر ایک کا چانس ہے تو صرف ایک لڑکے کا حصہ نکال کے رکھو. لیکن اگر ایک سے زیادہ کا امکان, تو آغائے تیسرانی اور روحانی نے کہا پھر احتیاط اس میں کہ دو کا حصہ نکالو, اور اگر دو سے زیادہ کا امکان ہے تو اس میں حصہ نکالو. لیکن آغائے خوئی فرماتے کہ اگر ایک سے زیادہ کا امکان تو وارثوں سے اجازت لو, اگر وارث راضی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ بہرحال ہم تو دو حصے پہ راضی نہیں, تو اس صورت پھر ان سے یہ گارنٹی دو کہ اگر دو پیدا ہو گئے تو تم اتنا حصہ واپس کرو, اور ایک ہی کا حصہ اس صورت میں بھی نکالو جب چانس ایک سے زیادہ تھا. ذرا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا,
اگر الگ الگ سنے تو شاید آسان ہو جائے. آغاز کوئی فرماتے کہ اگر ایک سے زیادہ کا امکان نظر نہیں آ رہا تو ایک بچے کا حصہ نکال کے رکھو لڑکا, کیونکہ لڑکے کا حصہ میکسیمم, اور اگر ایک سے زیادہ کا امکان تب بھی بارش راضی ہو تو ٹھیک ہے دو کا حصہ نکال. وہ کہیں نہیں ہمیں ہمارا حق دی, تو ان سے صرف اتنی گارنٹی لینا کہ اگر دو پیدا ہو گئے تو ہم نے جو تمہیں زیادہ حصہ دے دیا وہ واپس کرو. اگر وہ اس کی یقین دہانی کرائیں اور اطمینان آ جائے تو ایک سے زیادہ کا امکان ہے تب بھی ایک ہی حصہ نکالنا. ہاں اگر وہ کوئی گارنٹی بھی نہیں کرا رہے یا کہتے رہے لیکن اطمینان نہیں, پھر ان کی بات نہیں مانی جائے. لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ پورے چکر میں نہیں پڑنا. حاملہ عورت ایک کا امکان ہے کہ دو کا امکان ہے کہ وارث راضی ہے کہ راضی نہیں, دو کا حصہ نکال کے رکھو, اور دو سے زیادہ کا امکان ہے تو اتنے حصے نکال کے رکھتے جاؤ, وارثوں سے کچھ باقی نہیں کرنا. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر ایک کا امکان ہے تو ایک نکالو, ایک سے زیادہ کا امکان ہے تو جتنے کا امکان ہے اتنے حصے نکال کے رکھو, البتہ اس کی آتے بات. اور آگاہ روحانی کا بھی تقریباً یہی نظریہ. میراث کے دو مسئلے حل ہوئے, اب آئیے میراث کا تیسرا مسئلہ جس میں اختلاف. باقی چھ مسئلے میں بیان ہی نہیں کروں, دیکھ رہی آپ کیا ضرورت ہے بیان کرنے. نو اختلاف ہے میراث کے توضیع کی حد تک. اچھا یہ تو دیکھیے حمل کا اختلاف ہے, بہت اہم مسئلہ, بہت کیسی سے حامل عورتوں. ایک کپڑوں کا اختلاف, یہ تو حمل سے بھی زیادہ اہم اختلاف, یہ تو ہر گھر میں ہمیشہ پیش آئے گا مسئلہ. لیکن اس کے بعد جو سات اختلاف بچے وہ سات اختلاف بہت کم پیش آئے, ان میں سے پھر بھی پیش آ سکتا ہے تو بتا دوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے وارثوں میں دوسرے طبقے کی باری آ جائے, یعنی اولاد اور والدین نہیں تو بھائی بہنوں کو ملتی ہے میراث, اور دادا دادی نانا نانی, دادا دادی اور نانا نانی میں کوئی اختلاف نہیں, ناغائے خوئی کا, ناغائے روحانی کا, ناغائے سیستانی کا, ناغائے خمینی کا, دادا دادی میں اختلاف نہیں. اختلاف آتا ہے بھائی بہنوں, بھائی بہنوں میں بھی آغائے خوئی اور روحانی کا ویسے کوئی اختلاف نہیں. اگر بھائی بہن بھی زندہ نہ ہو مرنے والے تو اس کا دیا جائے گا بھتیجی اور بھانجیوں, اب اس میں اختلاف آتا ہے. یہ ذرا کم پیش آنے والا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اس کا کچھ حصہ, تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, صرف جتنا مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کرنا ہے وہ بیان ہوتا, باقی چھوڑ دوں. اگر بھائی بہن بھی نہیں تو ان کی اولادوں کو حصہ ملے گا, یعنی بھتیجے اور بھانجے, بھتیجے اور بھانجے. اب پھر وہاں پہ جا کے بات اٹک رہی کہ مسئلہ بڑا دقیق ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا بتانا پڑے گا. بھائی بہنوں کی تین قسمیں, سگے بھائی بہن, وہ سوتےلے بھائی بہن کے جن کا باپ ایک ہے مائیں الگ, وہ سوتےلے بھائی بہن کے ماں ایک ہے بھائی الگ باپ الگ. تو یاد رکھیے کہ جب تک سگے بھائی بہن زندہ اس وقت تک ان سوتےلوں کو کچھ نہیں ملے گا جن کا مرنے والے کا باپ ایک ماں الگ, ان کا کوئی حق نہیں. اور جب سگے نہ ہو تو جو سگوں کا وہ ان کو مل جاتا, لیکن وہ سوتےلے بھائی بہن کہ مرنے والے کی ماں اور ان بھائی بہنوں کی ماں ایک باپ الگ, ان کو اپنا حصہ ہر صورت سے ملتا. اب آئیے بھائی بہن تو ہے نہیں, بھائی بہن تک تو کوئی اختلاف نہیں, یہ تو صرف میں نے بھائیوں کی قسمیں بتائی. لیکن اگر ان کی اولاد ہے, یعنی سگے بھائی بہن نہیں ہے لیکن ان کی اولاد ہے, اور مادری بھائی بہن نہیں ان کی بھی اولاد ہے, اب ابھی کوئی بات نہیں, سگے بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دے دو ایک پرسنٹیج, اور مادری بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دے دو, اب وہ تو نہیں ان کی اولاد. ٹھیک ہے, جو مادری بھائی بہن کا حصہ تھا وہ حصہ ان کی اولاد میں تقسیم ہو. یہ بہت ہی اہم اسلام کا اصول یاد رکھ کہ جو ماں والے بھائی بہن ہیں ان میں ان کا حصہ برابر سے تقسیم ہوتا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. چنانچہ ماں والے بھائی بہن کہ ایسے ہی تو ایک سال کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر ماں والے بھائی بہن وہ خود بھی اگر ہوتے فرض کیجیے ان کا حصہ بنتا 100 روپے, 50 بھائی کو ملتا, 50 بہن کو ملتا, یہ نہیں دیکھا جاتا مرد کا حصہ ڈبل. ماں والے بھائی بہنوں میں کوئی ڈبل سنگل نہیں, وہ نہیں ہے ان کی اولاد وامی, ان کی اولادوں میں چاہے بھتیجے ہوں یا بھتیجیاں ہوں, بھانجے ہوں کہ بھانجے ہوں, سب میں برابر سے تقسیم ہے. لیکن بحث آ رہی ہوں کہ سگے بھائی بہن اگر ان کا حصہ تقسیم ہوتا ہے, یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, حظ الانثیین, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کو دو دو لڑکی کے مقابلے. تو سگے بھائی بہنوں میں بھی یہی, اگر سگے بھائی بہن ہیں ان کا حصہ بنا 200 روپے, اور فرض کیجئے کہ وہ ایک بھائی اور دو بہنیں, تو بہنوں کو 50-50 ملیں گے, بھائی کو 100 ملیں گے. جبکہ مادری بھائی بہن جن کی ماں ایک ہم کو برابر ملتا, یہاں تک بھی بات آغاز کوئی روحانی اور سیستانی اور خمینی یکساں مانتے ہیں. پھر مسئلہ آ گئے سگے بھائی بہن نہیں ہے ان کی اولاد, سگے بھائی بہن نہیں ہے ان کی اولاد, اس میں کیا کیا جائے؟ آغاز سیستانی نے کہا سگے بھائی بہن میں بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل, لیکن اولاد اگر ہے تو برابر ہی. سگے بھائی بہنوں کی جو اولاد ہے تو جو بھتیجے کو ملے گا وہی بھتیجی کو ملے گا, یہ اگر سیستانی کا مسئلہ ہے برابر. آغا خمینی کا فتویٰ ہے بت تفاوت, لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یعنی بھتیجے کا حصہ ڈبل ہے بھتیجے سگے والوں کی بات ہو رہی. اور آغا سیستانی کا فتویٰ بالکل برابر, فرماتے ہیں کہ سگے بھائی بہن خود ہوتے تو یقیناً فرض تھا بھائی کو دو بہن کو, ان کی اولاد ہے تو سب کا حصہ برابر. لیکن آغائے کوئی اور آغائے روحانی نے کہا کہ اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں خود طے کر لیں, یہ بھتیجی اور بھانجی مصالحت کر لیں, کیونکہ واضح نہیں ہو پا رہا روایت سے یہ مسئلہ کہ بھتیجے اور بھتیجیوں کا حصہ برابر ہے یا بھتیجیوں کو بھتیجیوں سے ڈبل دے رہا. امام خمینی کے نزدیک واضح کہ یہاں بھی مرد کو عورت سے ڈبل ملے, آغائے سیستانی کے نزدیک واضح کہ بھتیجے بھتیجے میں سگوں کا وہی حکم ہے جو مادری بھائی بہنوں کا حکم ہے. لیکن آغائے خوی اور روحانی دونوں فرماتے ہیں اس جگہ پر احتیاط واجب یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کر لی جائے, یعنی لڑکے کو 100 لڑکی کو 50 تو ملنا چاہیے, لیکن کچھ بیٹھ کے طے کر لے, ہم فتویٰ نہیں دے پا رہے. اچھا یہ تو ہوا تیسرا اختلاف کی رات. دیکھیے میری زبان بے قابو تو ہو رہی ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے, لیکن میں خود بہت کنٹرول کر رہا ہوں. 6 اختلاف اور وہ کیا, وہ یہ ہے کہ جب میراث چچا اور پھوپھی خالہ اور ماموں تک پہنچ, وہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے, چچا کا حصہ پھوپھی سے تو ڈبل, ماموں سے بھی ڈبل ہے یا ماموں کے برابر, کیونکہ چچا باپ کی طرف سے ہوتا ہے ماموں ماں کی طرف, یعنی چچا مرد کی طرف سے ہوتا ہے ماموں عورت کی طرف, یہی تقریباً یہی بحث آتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اختلاف اور آتا خالہ کا اور پھوپھی کا مسئلہ, لیکن وہ ایک اختلاف بھی نہیں, 6 اختلاف ہیں ان مسئلوں, لیکن نہ پیش آنے کے برابر مسئلہ, اس لیے اس کو میں تفصیل میں نہیں لے جاتا ہوں, یہی تو وہ چیپٹر کلو ختم. ایک بات یہاں پر اور بیان کر دی جائے, اور وہ یہ کہ ابھی آپ نے سنا کہ میراث کی تفصیل جو تیسرے حصے کے رشتے دار ان میں تو اتنا اختلاف ہے کہ 6 جگہ اختلاف, دوسرے حصے کے رشتے داروں, دوسرے حصے سے مطلب بھائی بہن, صرف ایک اختلاف, وہ بھی آگے کوئی روحانی میں اختلاف تو نہیں ہوا, آگے سیستانی اور کمینی کا اختلاف ہوا, لیکن پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کوئی اختلاف نہیں, اولاد اور والدین کی تفصیل کوئی اختلاف. ایک یہاں پہ ایک عجیب بات کہتے اور اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم کرنی ہی پڑے, پہلے وارثوں والدین اور اولاد شامل ہے, اس کی تفصیل میں آغائے کوئی اور آغائے روحانی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ کس نے کہا؟ خود آغائے روحانی نے لکھا. لیکن یعنی انہوں نے لکھا تھا مقصد ان کے قابل بھروسہ شاگردوں یہ خدمت دی گئی تھی ان کی طرف سے کہ آپ جو اختلاف ہیں وہ نوٹ کیجیے. تو کہا پہلے سبقے میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن میری معلومات کے مطابق ایک جگہ آ گیا کوئی کہا گیا روحانی سے پہلے سبقے میں بھی اختلاف ایک مسئلے, اور وہ ذرا دقیق مسئلہ ہے. میں یہ بتا دوں کہ کاروان سلمان کی طرف سے وصیت و وراثت کے احکام شائع ہوئے. یہ ایک کتاب میں نے کتاب تو میں نے اگر کبھی نہیں لکھی, ہمیشہ کتاب سے لکھے. یہ کتاب کیا یاد ہوگا آپ کو, ایک دفعہ تابوت کمیٹی میں یہ تقسیم بھی ہوا تھا تو یہ بات آئی کہ آغاز کوئی اپنے انتقال سے کچھ کرے, اس میں سے ایک مسئلہ بدلا جو کاروان سلمان نے جب چھاپا اس وقت کا وہ مسئلہ ان کا ویسے ہی تھا جس سب میں آغاز روحانی نے اپنی توفیق اسی پرانے مسئلے کو سامنے رکھا اور کہا کہ وہی آغاز کوئی کا مسئلہ ہے, وہی آغاز خمینی کا مسئلہ ہے. جب کہ آغاز کوئی کے انتقال سے بھی شاید 2 سال پہلے آغاز کوئی لکھ چکے تھے کہ میں اس مسئلے کو بدلتا ہوں, اور وہ ہے اس کتابچے کے صفحہ 9 میں چارٹ نمبر 3 کی سب کیس نمبر 9 کہ اگر مرنے والے کے خالی باپ اور ماں اور ایک بیٹی زندہ اور کوئی حاجب ہے کہ حاجب نہیں, اس صورت علماء لکھتے ہیں اگر حاجب نہیں ہے تو بیٹی کو الگ حصہ ملے گا, حاجب ہے تو الگ ملے گا. اور یہی آغاز روحانی نے کہا, یہی آغاز خمینی نے کہا, اور شروع میں یہی آغاز کوئی نے کہا, بعد میں آغاز کوئی نے کہا کہ نہیں بیٹی کا حصہ ایک ہی رہے گا چاہے حاجب ہو چاہے حاجب نہ ہو. آغاز روحانی کے نزدیک آغاز خمینی والا مسئلہ کہ اگر حاجب نہیں ہے تو بیٹی کا حصہ الگ ہے, حاجب اگر ہے تو حصہ الگ, یہی آغاز کوئی نے کہا, یہی آغاز روحانی نے کہا, یہی نہیں یہی آغاز خمینی نے کہا, یہی آغاز روحانی نے کہا, یہی شروع میں آغاز خود نے کہا بعد میں بدل دیا. تو اب جو ہے آغاز روحانی کے شاگردوں کی نگاہ میں آغاز خود کا بات کا مسئلہ نہیں آیا. چنانچہ آغاز روحانی کے آفس سے جو کتاب شائع ہوئی اس میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں میرا وہی نظریہ ہے جو آغاز خود کا, کہ اگر حاجب ہو تو بیٹی کا کچھ اور حصہ ہے, نہ ہو کچھ اور. لیکن خود آغاز خود کی زندگی میں آخری جو کتاب چھپی پہنچی اور وہ بھی 2 سال پہلے سے تھی, مرنے سے 1 دن پہلے نہیں, اس میں آغاز خوئی نے کہا میں اپنا یہ مسئلہ بدلتا ہوں. چنانچہ اس مسئلے میں آغاز خوئی کا آغاز روحانی سے اختلاف ہے, اس کو پورا بیان کرنا مشکل. صرف اس کاروان سلمان کے چارٹ کے پیج 9 میں 9 کے جو آگے قلم سے ہم لوگوں نے اس کی اصلاح کر دی تھی کیونکہ چھپ چکا تھا. اور یہ جو آغاز خوئی کا نیا مسئلہ آیا, یہی مسئلہ آغاز سیستانی نے اختیار کیا. یہ چل احتیاط واجب یہ کہ آپس میں بیٹھ کے مصالحہ کر, پڑھنے والے کے باپ اور ماں اور بیٹی, تو پتہ نہیں بیٹی کا یہ حق ہے کہ وہ والدین بیٹھ کے بیٹی سے طے کر, والدین کا مقصد مرنے والے کے والدین. تو اگر سیستانی کہتی ہے اگر باپ اور ماں کے ساتھ خالی بیٹی تو پھر وہ لوگ مل کے بیٹی سے احتیاط واجب ہے کہ سنو کر. اگر خمینی اور اگر روحانی کہتے کوئی سلو کی ضرورت ہے, اگر حاجب نہیں ہے تو بیٹی کا اتنا حق ہم بتاتے ہیں وہ اس کو دے دو, حاجب ہے تو یہ دے دو. اور اگر کوئی نے بھی کہا کوئی مصالحت کی ضرورت نہیں, لیکن دونوں صورتوں میں بیٹی کا ایک حصہ. اور وہ میں تفصیل آپ کی شکلیں دے کے خود ہی نہیں بتا رہا ہوں, جو اکثر لوگوں کی شکل اس وقت گواہی دے رہی کہ جلد از جلد اس مسئلے کو مکمل کیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بعض لوگوں کے پاس آغاز روحانی کا کتابچہ بھی ہے جس میں انہوں نے اپنے اختلاف لکھے, اس میں بھی بہت ساری چیزوں جو میری اپنی آخری زمانے کی معلومات تھی آغاز خوئی کے بارے میں میرے اپنے اختلاف ہی ہو, اس میں ایک مسئلہ یہ آ گیا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اچھا اب آئیے, یہ جو آخری میں نے بات چھیڑی ہے نا, اس کے اعتبار سے ایک مسئلہ اور کہہ دوں اور بس. اگر کہ مجھے یہ وارننگ دی گئی کہ آئندہ سے آپ 1 گھنٹے کے مسئلے نہ بتائیے, لوگ بہت اکتا جاتے ہیں اور ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اتنی دیر بیٹھنا, کیا ضرورت ہے ان پہ ظلم کرنے کی. ظلم نے ثواب دلوانے کے لیے میں نے آپ کو بٹھایا, تو جانا کیا ہے وہ جا سکتے ہیں اور جاتے ہوئے نظر بھی آئے بیچ میں, کوئی ایسی عجیب اور اچھوتی بات نہیں ہے. اس درد سے 3 منٹ بچے کیا موضوع چلا جائے, حسد کا موضوع شروع کیا جائے تو تمہید پرانی جو تقریر ہے وہ بھی نہیں آئی. دیکھ آپ ہی مسئلہ سن لیجئے جو آئندہ ہفتے ہمارے مسائل آنے والے ہیں. آئندہ ہفتے ہم وہ 12 اختلاف بتائیں جو آغاز روحانی کو آغاز کوئی سے نکاح کے مسئلے, یہ بہت دلچسپ مسئلہ. میراث تو آپ کو بہت مشکل ہوگا, نکاح آسان. اچھا نکاح کے اندر خالی نکاح کے مسئلے نہیں ہوتے, نکاح کے اندر نگاہ ڈالنے کے مسئلے ہوتے ہیں حرام عورتوں. 12 اختلاف نکاح میں اور 1 اختلاف طلاق. پورے طلاق کے مسئلے میں اگر روحانی کا آغاز کوئی تو صرف 1 اختلاف, تو یہ 13 مسئلے آئیں گے یہ دلچسپ. لیکن اس میں صرف ایک بات کہ آغا روحانی کے دفتر سے ایک کتاب کا شائع ہو چکا ہے, میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا, اس کا اردو ترجمہ بھی لکھنؤ سے ہوا مختصر کر. لیکن اس میں بھی مجھے اختلاف ہے کہ کئی جگہ مسئلے کو صحیح بیان نہیں کیا گیا. باقی مراجع کی حد تک تو میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن آغا خوئی کی حد تک الحمدللہ اتنے ان سے استفسار کیے, اتنا ان سے خط و کتابت رہی کہ ان کے بہت سارے ایسے مسائل جو ان کی کتاب میں غلط چھپے تھے میں نے ان کو خط لکھ کے بتایا تو اس کی اصلاح ہوئی. تو اسی میں سے مطلب آغا خوئی نکاح کے مسئلے میں ایک مسئلہ لکھتے کہ عورت نامحرم مرد کو چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتی, اور یہ سب مراجع مانتے. مگر اگر کوئی آگے بڑھ کے لکھتے میرے نزدیک عورت نامحرم مرد کا سر بھی دیکھ سکتی, بال بھی دیکھ سکتی, گردن بھی دیکھ سکتی ہے, دونوں پاؤں بھی دیکھ سکتی, چہرہ اور ہاتھ یہ تو سب نے مانا. لیکن کہا کہ اس کے علاوہ عورت کے لیے نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں, جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں. آغاز خود نے کہا کہ نہیں, چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ سر بال گردن اور دونوں پیر یہ بھی عورت کے لیے جائز ہے نامحرم مرد کے آزاد دیکھنا بغیر لذت کے لیے.